مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ صاحب، 25 جولائی کے عام انتخابات، جہاں مبصرین کے بقول ایک جانب اس لحاظ سے اہم ہے کہ مسلسل تیسرے انتخابات ہیں اور جمہوریت کا یہ تسلسل ملک میں جمہوری اقدار اور اداروں کو مستحکم بنائے گا، تو دوسری جانب انہی مبصرین کے بقول صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ مستقبل میں ایک مخلوط حکومت بنے گی اور ہنگ پارلیمنٹ ہوگا، اور ورثے میں اس حکومت کو وہی پرانے مسائل ملیں گے جو عشروں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ان مسائل کو کیسے سمیٹے گی اور اس کے لیے اسے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس بارے میں ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اے زی ہلالی صاحب، جن کا تعلق پشاور یونیورسٹی کے شعبہ سیاسی اساتذہ سے ہے۔ پروفیسر صاحب، فرمائیے کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی فضا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے، کیا ہو رہا ہے؟
بہت بہت مہربانی جعفری صاحب، سیاسی صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ گہما گہمی کا سما ہے۔ ہر شہر جو ہے، قصبہ، گاؤں، وہ دلہن کی طرح سجے ہوئے ہیں جھنڈیوں سے، اور پارٹی کے بڑے بڑے جو جھنڈے ہیں، پرچم ہیں، ان کے ساتھ پوسٹل بازی بھی بڑی زبردست چل رہی ہے۔ بریانیوں کا
ڈاکٹر صاحب جی، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا جی، ایک منٹ، میں مجھے چاہیے سیاسی انالیسس، کیا صورتحال ہے؟
صورتحال یہ ہے کہ عام عمومی طور پر یہ بھی ہے کہ یا تو بڑی بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف، وہ سامنے آ جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ چند امیدواروں کے ساتھ، یا 50 یا 40 یا 30 کی پاکٹ کے ساتھ بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ مخلوط حکومت بننے کا بھی ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا یا جب سے جلوسوں کا سامان لگاتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو کافی برتری حاصل ہے، سوشل میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ خفیف جو ہے، ہجوم جو ہے، بڑے بڑے اجتماع جو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو بڑی برتری حاصل ہے۔ تو یہی دو امکانات ہیں سیاسی معاملات میں، یا جو نریٹو چل رہے ہیں، تو یا تو مخلوط حکومت بنے گی جس میں مین اسٹریم کی پارٹیز اپنی اپنی پاکٹ لے کے آئے گی، جیسے سندھ میں طلبہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی، بلوچستان میں مخلوط قسم کی صورتحال ہوگی، پنجاب میں بڑا سخت مقابلہ ہونے کا اندیشہ ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا، لیکن پنجاب کا جو دیہی علاقہ ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی بھی ہوگی، مسلم لیگ بھی ہوگی، اور چودھری نثار صاحب بھی ایک گروپ کے طور پر اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی ملی جلی کیفیت ہوگی کہ پی ٹی آئی بھی آ سکتی ہے اور مسلم لیگ بھی بعض پاکٹس میں اپنا رکھتی ہے، اچھا خاصا اثر جماعت اسلامی بھی ایم ایم اے کے صورت میں، اور پیپلز پارٹی کی اپنی پاکٹس بھی ہیں۔ تو اس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلوط شکل بھی بن سکتی ہے اور کوئی ایک واضح شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ امکانات جو ہوں گے انتخابی نتائج کے، بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور اس معاملات میں ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ معاملات کو تجزیہ کیا جائے گا کل کے بعد
جی۔
ابھی تک کی یہی صورتحال ہے
صحیح،
ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک پوری پارٹی واضح طور پر آ جائے گی، لیکن امکان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنصر جو ہے کہ مخلوط حکومت بھی بن سکتی ہے۔
صحیح۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر آصف اللبق صاحب، پولیٹیکل رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہر چند کے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ تیسرے مسلسل انتخابات ہیں اور جمہوریت کا تسلسل ہے، جس سے جمہوری اداروں کو اور اقدار کو تقویت پہنچے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ملک میں سیاسی فضا ہے؟ اگر آپ چاروں صوبوں میں ایک کے بعد دوسرا کر کے ہمیں ذرا تھوڑا سا تجزیہ دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی.
دیکھیے, اگر ہم سینٹ سے شروع کریں تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ نظر آتا ہے, اور وہ کے بعد ایک جی ڈی اے عمران کا الائنس بنا ہے, لیکن اس الائنس کی جو پینیٹریشن ہے وہ عام سن میں بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے پاس کچھ الیکٹیبلز ہیں, لیکن وہ الیکٹیبلز بھی ماضی میں بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیجر سن کی دیہی علاقوں کی, جبکہ اس دفعہ جو ہم نے ایک فنامنا دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو نے جس طرح اپنی کیمپین کی ہے, ریلیز نکالنی ہے, اور ایک مسلسل ایک سفر کی شروع ہوتی ہے, یعنی پورے پورے صوبے کو کور کیا ہے. اس سن میں ڈیفینیٹلی اگر پیپلز پارٹی کو تھوڑی بہت اس کی پوزیشن میں کچھ اس کو لگتا تھا کہ مسائل ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک ایڈریس ہو گئے ہوں گے. تو انٹیریئر سن کی حد تک یہ تاج حاصل کر پیپلز پارٹی اچھی کارکردگی دکھائے گی اور گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن بھی آ سکتی ہے, لیکن شاید اسے کچھ مدد کی ضرورت پڑے ایم کیو ایم کی یا شہری علاقوں کی جو ونرز ہوں گے ان کی. جہاں تک شہری علاقوں کا معاملہ ہے, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر سے موقع ہے 2013 کے بعد کہ وہ اپنے ان روڈ بنا سکے, کیونکہ اس وقت ایک طرف الطاف حسین صاحب کی یہ ووٹنگ کے بائک آؤٹ کی بات ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ اس طرح سے پاپولیرٹی یا ایک چین آف کمانڈ نہیں بڑھا کر سکتی. یہ اس کی پوزیشن وہ والی نہیں ہے کہ جو ایک غیر مشروط طور پہ اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو ہم کہہ سکیں کہ جناب یہ یہاں سے میجورٹی سیٹ ہو جائے گی. دوسری طرف ٹی ایس پی ہے, لیکن ٹی ایس پی کا اتنا زیادہ وہ رول نہیں ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کا ہے, کہ اگر وہ وہاں سے کچھ سیٹیں نکال سکتی ہے تو نہ صرف یہ کہ الطاف حسین صاحب کا جو بائک آؤٹ کی بات ہے وہ نلیفائی ہو جائے گی, بلکہ ایک متبادل قیادت جو ہے وہ کراچی میں سامنے آئے گی, اور اس میں کراچی کے جو پہنچ علاقے ہیں اور کچھ کراچی کے جو دیگر علاقے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ وہاں ایم ایم اے کا بھی کچھ سیٹیں نکالنے کا امکان ہے. تو جو صوبائی اسمبلی کی پوزیشن بنے گی اس میں ایم پی ایم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی بھی ایک اہم پوزیشن ہوگی, اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لا سکتی ہیں انٹیریئر سن سے, یا تحریک اتنی سیٹ جیت کے کہ وہ خود حکومت بنا سکے.
اچھا,
اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اسے ظاہر ہے کہ آزاد یا ایم پی ایم.
اچھا,
بلوچستان کا تعلق ہے
جی,
وہاں پہ جو پوزیشن ہے بظاہر وہ جمعیت علماء اسلام یعنی کہ جو ایم ایم اے کا پارٹ ہے, اور ایم ایم اے کی جو سیٹیں ہیں وہ اگر آپ انڈیویجل اینٹیز کو دیکھیں تو ایم ایم اے کا چانس سب سے بہتر ہے, خاص طور پر جو پشتون بیلٹ ہے. جو اس کے بعد جو سیٹیں آئیں گی اس میں بلوچستان عوامی پارٹی جو نئی بنی ہے باپ کے نام سے جو جانی جاتی ہے, اس کی سیٹیں ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا جن میں بی این پی مینگل جو ہے, بلوچستان نیشنل موومنٹ جو بی این ایم مینگل ہے اس کا ایک اچھا ہو سکتا ہے, اور نیشنل پارٹی جو فارمر چیف منسٹر جو ڈاکٹر عبد المالک کی ہے اس کی بات کرتی ہے
جی.
لیکن یہاں پہ بھی ایک ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کوالیشن گورنمنٹ بنے گی, لیکن اس میں ایم ایم اے اور بی اے پی کا بہت اہم رول ہوگا. خیر پختون خواہ میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی الگ الگ اگر ہم ووٹ کاؤنٹ کریں, جن میں بہت سی سیٹوں پہ یہ ہم ایک دوسرے کے مقابل بھی تھے, ان دونوں نے ملا کے 20% ووٹ لیے, جبکہ پی ٹی آئی کے 18% ووٹ تھے. تو اس دفعہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا, اور اس میں ایم ایل اے جو ہے وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ سیٹیں نکالے گی کمبائنڈ کیٹیگری میں, کیونکہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے, 5 سال حکومت کرنے کے باوجود مطلب جیسے کہ انکمبنسی سیکٹر ہوتا ہے کہ حکمران جماعت کے خلاف فیلنگ ہوتی ہے, وہ ویسے یہاں نہیں ہے
جی.
لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا, اور وہاں پہ بھی
لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی سنگل لارجسٹ پارٹی تو شاید پی ٹی آئی ہو لیکن تنہا حکومت بنانے کی کوشش اس کی بھی نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مین ہاں ایگزیکٹلی میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے, وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے
پنجاب میں؟
جی جی ہاں
پنجاب میں دیکھیے بات یہ ہے کہ فیڈریشن کی جو حکومت ہے نا جی اس نے یہ کہا کہ پچھلی دفعہ 120-125 سیٹیں ان کی آئیں تھی جو پنجاب سے ہیوی میجورٹی تھی پی ایم ایل ایم کی, اس کے بعد ان کی جو ریزرو سیٹ ہیں وہ آئیں, پھر اس کے بعد جو آزاد اراکین تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے ان کی گورنمنٹ بننے کی جو ہے وہ, پھر بعد میں دوسرے کوالیشن پارٹنرز آ گئے. پی ایم ایل ایم کا مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کا بیسک اور سب سے بڑا ہنٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے, لیکن اس وقت پنجاب میں اس طرح کا انہیں راستہ نہیں ملے گا. ایک تو بی ٹی آئی نے کچھ الیکٹیبل کافی زیادہ اپنے امپاس رکھے ہیں, دوسری پارٹیوں سے جوائن کیے ہیں, پھر یہاں سے کچھ لوگوں کو وہ خود گئے ہیں یا لگایا گیا ہے, وہ ایک ظاہر ہے کہ قابل بحث بات ہے. ان کے جانے سے پنجاب سے پی ایم ایل ایم اتنی سیٹیں نہیں نکال سکے گی جتنی پچھلی دفعہ نکالی, اس کا تقریباً ہاف یا ٹو تھرڈ نکالے گی. اور اگر یہ پوزیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس وہ نمبر گیم نہیں پوری ہوتی فیڈریشن کے لیے, اس کو یہاں تو پھر پیپلز پارٹی سے کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا اور ایم ایل اے کے ساتھ ارینجمنٹ کرنا پڑے گا, یعنی کوالیشن گورنمنٹ بنے گی فیڈریشن میں اگر اس کم سیٹوں کے باوجود پی ایم ایل ایم گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے. جہاں تک صوبے کا معاملہ ہے, صوبے کی گورنمنٹ بننے کا پی ایم ایل ایم کا چانس زیادہ ہے کیونکہ ابھی ان کی 320 سے زیادہ سیٹیں تھیں جو اسمبلی ابھی ختم ہوئی ہے پنجاب میں, اور اگر یہ جو ہم نے قطر خرید دیا میں نے ذکر کیا اگر یہ تمام ہم دیکھ بھی لیں تو 200 سیٹیں پھر بھی ان کی بنتی ہیں جو ان کو جیتنا چاہیے, جو کہ ایک یعنی کہ وننگ میجورٹی ہے پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹ ہیں اس کے 50% سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پنجاب میں ان کا حکومت بننے کا چانس ہے لیکن وہاں سینٹر میں نہیں ہے, جبکہ جو پی ٹی آئی اگر سیٹیں یہاں سے 40-50% بھی لے دیتی ہے تو پھر اس کے پاس کے پی کے کا بھی کوشن ہے, کچھ بلوچستان سے بھی شاید اس کو دوسرا عوامی پارٹی اور دیگر کا تعاون حاصل ہو جائے, ساؤتھ پنجاب کے کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں تو اس کا اس کے پاس وہ نمبر شاید پورے ہو جائیں, لیکن تنہا اس کے پاس بھی اتنی سیٹیں آنے کا امکان کم ہے کہ وہ خود سے ایک گورنمنٹ بنا سکے, اس کو بھی کوالیشن کی تلاش ہوگی. تو یہ فیڈریشن کے اور پنجاب کے چانسز پی ایم ایل ایم کے بالکل ڈفرینٹ ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جو انڈیپینڈنٹ یا آزاد امیدوار ہیں ان کا کیا رول ہوگا بہت اختصار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟
دیکھیے ان کا رول ہمیشہ سے طے شدہ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور جو ڈیل ان کے ساتھ اچھی ہو جائے, یہ کیونکہ آپس میں بھی ان کے گروپ بنے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہ اگر ایک بندہ جاتا ہے اس نے منسٹر بننا ہے تو 5-6-7 ایم ایل اے کو بھی لے کے جاتا ہے, اس طرح سے وہ پھر ایک جو پریشر گروپس یا ایک مفاد کے گروپس بن جاتے ہیں اور وہ پھر جو گورنمنٹ آتی ہے اسی کے ساتھ وہ تعاون کرتی ہے. اس لیے جو الیکشن کے فوراً بعد گورنمنٹ کے لیے جوڑ توڑ کا جو پیریڈ ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے, اس میں پھر یہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر ہلالی یہ فرمائیے,
جانا گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں نہیں جاتے.
صحیح. ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ جو ریلیجس ووٹ پڑے گا اور جس طرح سے ریلیجس پارٹیز خاص طور سے اللہ اکبر یا لبیک پارٹی جس طرح سے ایکٹیو ہیں, اختصار کے ساتھ یہ فرمائیے کہ آپ ان کے رول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں تو نہیں ابھرتی ہوئی مذہبی قوتیں ہیں, جیسے آپ نے نام لیا کہ یہ خادم حسین کی طریقے لبیک ہے یا خادم رضوی صاحب یا دوسرے جو چھوٹی چھوٹی پارٹی عوامی ملی پارٹی بھی اس طرح آئی ہے, یہ پاکٹس تو بنا رہی ہے, ان کے پاس ہجوم بھی ہے اور آہستہ آہستہ ان کا ووٹ بینک بھی بنا ہے. ادھر پشاور میں بھی انہوں نے NA4 کے الیکشن میں اپنی اچھی خاصی قوت کا مظاہرہ کیا ہے, پنجاب کے ڈفرنٹ علاقوں میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے جس میں فیصل آباد, جنگ علاقہ, ٹوبر ٹیک سنگھ, پھر ہم اسی طرح ان کی تھوڑی بہت قوت ہم حیدرآباد, سکھر اور کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس مذہبی ایلیمنٹ کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بریلوی مکتبہ فکر اب آ کے تھوڑا سا وائلنٹ طریقے سے پاکستان پالیٹکس میں سامنے آیا ہے.
جی.
اس سے پہلے دیوبندی حلقہ تھا جیسے ایم ایم اے ہے.
جی.
یہ لوگ تھے اور انہوں نے ایک خاص انداز سے اپنے لیے ایک اسپیس پہلے سے بنا رکھی ہے. ہاں یہ سننے میں آیا ہے پچھلے دنوں کہ ان ایم ایم اے کے بڑے بڑا سرکردہ لوگوں نے یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ خفیہ
جی بہت جی بہت شکریہ.
وہ بھی اسی پرچم کے نیچے آ جائے ایم ایم کے تحت.
بہت بہت شکریہ ہلالی صاحب اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد چلیں گے ہم پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے جو آنے والی حکومت کو درپیش ہوں گے.
پاکستان کے عام انتخابات سن 2018. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات. 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک.
ماہرین کے تبصرے تجزیے اور انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, مشہور اور معروف ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمیں اکنامک پرابلمس ہوئے ہیں, ہمارے جو معاشی مشکلات تو حکومتوں کو اب تک درپیش رہی ہیں, ہر چند کا یہ ایک تسلسل ہے جمہوریت کا, لیکن معاشی طور پر اور خاص طور پر جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو بڑی دشواریاں رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے لیے یہ دشواریاں کس حد تک کو مشکلات پیدا کریں گی اور اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بنیادی طور پر اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ سنگین بحران کا شکار ہے اور ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کی حالت بہت تشویشناک ہے. جہاں تک آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی, تو اگر چائنا کا انویسٹمنٹ جو سی پیک کا ہے ہم نکال دیں تو اس سال ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مزید گرا ہے, اور تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. مگر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر 16 سے اب تک ہمارے جو ریزرو ہیں اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر, ان میں 50% کمی ہو گئی ہے, یعنی تقریباً $10 ارب کی کمی ہو گئی ہے. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی غالباً وہ کوالیشن گورنمنٹ ہوگی, ان کے آپس میں بھی جھگڑے ہوں گے کہ کیک کا حصہ کتنا کو ملتا ہے. اور پہلا کام شاید وہ یہ کریں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ جی آپ ہمیں نجاتی پیکج دیں, اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہمارے جو کیئر ٹیکرز ہیں انہوں نے جو ممکنہ آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں ان کو پہلے سے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا. کیونکہ اب سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ جو ہماری شرائط ہیں ان کو پہلے آپ عمل کریں, بعد میں ہم کریں گے, کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو وہ جو شرائط ہوں گی اس میں روپے کی قدر میں کمی بھی ہوگا, جو یوٹیلیٹیز کے نرخ ہیں اس میں اضافہ ہوگا, جس سے ظاہر بات ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. تو یہ بجٹ خسارے کو کم کریں گے, تو اس کے لیے کہیں گے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں, تو یہ تو وہ روٹین کی ہوں گی. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اگلی حکومت عوام سے یہ کہے گی کہ جناب پہلی حکومت تباہ کر کے چلی گئی, ہم آپ کو خوشحال مستقبل کی یقین دہانی کرا رہے ہیں, صرف چند سال کے لیے قربانی دے دیں. یہ وہ روٹین ہے جو 1993 سے ہو رہا ہے, اور جو انہوں نے وعدے انتخاب میں کیے ان کو پہلے پیچھے ڈال رہے ہیں. مگر اب کے ایک پہلی مرتبہ ایک ایسی سنگین صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو اس سے پہلے کسی حکومت کو نہیں ملی, اور وہ یہ تھی کہ اس حکومت پچھلی نواز حکومت نے ایک ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئے تھے, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے باہر کو 150-200 ارب ڈالر پڑے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو واپس لایا جائے. اور دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالمی دباؤ بھی ہے کہ ناجائز دولت باہر نہ رکھی جائے, اس کی آڑ میں انہوں نے ایک ٹیکس ایمنسٹی تو دے دی, مگر اس میں طاقتور طبقوں کے چوری کرنے والوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے خاموشی سے کراس ڈال دی کہ اگر آپ اس پیسے کو نہیں لانا چاہ رہے تو 5% ٹیکس دے دیں. اب ہمارا مسئلہ 5% ٹیکس کا تھا نہیں, ہمارا مسئلہ تو ڈالر کا تھا, اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا. حالانکہ سپریم کورٹ نے جو نوٹس دیا تھا وہ یہ لیا تھا سیکشن 184 سب سیکشن 3, یعنی باہر پیسہ جاتا ہے تو اس سے عوام کے حقوق متاثر ہوتے ہیں, اور اگر وہ پیسہ واپس آ جائے تو تعلیم اور صحت وغیرہ کی مد میں ہم اس کو عوام کو سہولت دے سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے بھی شرط کی توثیق کر دی کہ پیسہ باہر رکھ لیں. لیکن ایک اور پریشانی یہ ہوئی کہ جب نگراں حکومت آئی تو 30 جون کو پچھلی ایمنسٹی اسکیم ختم ہو رہی تھی, انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دی. جب نگراں حکومت کوئی آرڈیننس ایکسٹینڈ کرتی ہے تو اس کو 4 مہینے میں اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کرانا ہے. اب جو بڑی پارٹیاں کھل کے کہہ چکی ہیں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی کو, تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر اگلی حکومت اور پارلیمنٹ اس کو مسترد کرتی ہے تو ایک معاشی بحران ہو جائے گا. تو اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب جو چیلنج ہے اگر عوام کو مایوس اور بددلی کی طرف نہیں دھکیلنا تو اب ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے ایکسٹینڈیڈ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. تو ہمارے پاس جو ملک کے اندر ایسٹس ہیں جو حکومت کی نالج میں ہیں, ہماری دسترست پہ ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہیں, اور ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ جی ہم جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہم ان سے 70% تک ٹیکس لیں گے اکارڈنگ ٹو دی لا آف دی کنٹری, جو بات صحیح ہے. اگر ان چوروں سے یہ 70% ٹیکس لے لیں تو میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ 1500 ارب روپے ہمیں مل جائے گا. یہ ہے ہمارے وسائل کا واحد حل, لیکن یہ طاقتور طبقوں کے مفاد متاثر ہوتے ہیں تو ایسا کوئی فیصلہ کر سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
اچھا
دوسری ایک بڑی اہم بات, جی جی فرمائیے.
میرے ساتھ اس وقت تو شاہد جاوید برقی صاحب ہیں جو فارمر آفیشل ہیں ورلڈ بینک کے, آئی ایم ایف کے. برقی صاحب یہ فرمائیے کہ جو ابھی آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی کہ جو پاکستان کا معاشی بحران ہے اس کے حوالے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی وزیر خزانہ ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ شاید ہمیں کوئی منی بجٹ یا سپلیمنٹری بجٹ لانا پڑے, آئی ایم ایف اس صورتحال کو کس طرح سے ٹیک اپ کرے گا؟
دیکھیے یہ ان کے تو یہ جو فائنانس منسٹر ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, شی از اے ویری کیپیبل وومن, لیکن ان کے تو 2-3 دن رہ گئے ہیں. اتنی امپورٹنٹ ڈیسیشنز جو گورنمنٹ آئے گی اس کو لینی چاہیے, انٹرم گورنمنٹ کو نہیں. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان لانگ ٹرم پہ فوکس کرے, شارٹ ٹرم پہ نہ فوکس کرے. یہ آئی ایم ایف, آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں سینئر آفیشل تھا ورلڈ بینک آئی ایم ایف میں. میں آئی ایم ایف میں نہیں تھا, ورلڈ بینک میں تھا, لیکن میرا بہت کانٹیکٹ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. میں وائس پریزیڈنٹ تھا لیٹن امریکہ کا, تو میں ہمیشہ لیٹن امریکن ملکوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کبھی اکیلے نہ جائیں, ہمیشہ ورلڈ بینک کو یا انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں اس پہ فوکس کر سکے. یہ انہوں نے آئی ایم ایف نے کوئی 2 ماہ ہوئے بڑی لمبی رپورٹ شائع کی ہے پاکستان پہ, اس کو یہ پوسٹ پروگرام رپورٹ کہتے ہیں, کیونکہ ان کا پروگرام جو انہوں نے اسحاق ڈار نے نیگوشیٹ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا. تو اس میں پہلے 2-1 صفحے میں بڑی بات ہے کہ یہ اکانومی ریکور کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد پھر وہ امیڈیٹ ایشوز پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹس. میرا جو ایکسپیرینس ہے, اور میں اکانومسٹ ہوں بائی ٹریننگ, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب ایک اکانومی ریکور کر رہی ہو فرام اے لانگ اسپیل آف لو گروتھ جو پاکستان میں تھا, لو گروتھ وین پی 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 گورنمنٹ واز ان چارج, تو ہمیشہ یہ پریشر پڑتا ہے بیلنس آف پیمنٹس پہ اور فسکل ڈیفیسٹ. اس کو ایڈریس کرنا تھرو این آئی ایم ایف پروگرام وڈ بی اے بگ مسٹیک, کیونکہ آئی ایم ایف وہ کہے گی فوراً کہ آپ یہ بھی کاٹ دیں, ایجوکیشن پہ کاٹ دیں, یہ ہیلتھ پہ کاٹ دیں, یہ انفراسٹرکچر نہ بنائیں, یہ جو چائنیز انویسٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا اتنا نہ کریں کیونکہ یہ آپ پہ پریشر پڑے گا. یہ بالکل غلط اپروچ ہے, ہمیں لانگ ٹرم پہ توجہ دینی چاہیے. اس میں 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو فسکل سسٹم کو امپروو کرنے کی بہت ضروری بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو امیر لوگ ہیں, یہ فارمر پرائم منسٹر زرداری صاحب, کروڑوں روپے باہر لے جا چکے ہیں, اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ فسکل سسٹم کمزور ہے. دوسری چیز جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے کہ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھایا جائے. میں نے اس اخبار کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ایک فائنانس منسٹر ایکسچینج ریٹ کو مین ہوڈ کے ساتھ کنفیوز کرنا شروع کر دے تو بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. اسحاق ڈار نے کروڑوں روپیہ ڈالرز خرچے ٹو بائی روپیز سو دیٹ روپی کی قیمت بڑھی رہے. یہ بہت غلطی تھی. ہمیں روپی کو فلوٹ کرنا چاہیے, جینوئنلی فلوٹ کرنا چاہیے, اور جہاں بھی جاتا جائے لیکن اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گے. اب ہم کمبوڈیا کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتے, ویتنام کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتے, بہت بہت بری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سوشل سیکٹرز پہ بہت توجہ دینی چاہیے, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ. اس پہ غریبوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. یہ جو آج کل وائلنس ہو رہی ہے مستنگ وغیرہ میں, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سروسز پرووائڈ نہیں کرتی گورنمنٹ تو ہم کیا کریں. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے ریلیشنز ود دا نیبرز, افغانستان, ایران, انڈیا, ان کو اکنامک فوٹنگ پہ لانا چاہیے, ٹریڈ بڑھانی چاہیے تاکہ ایکسپورٹس ہوں. تو یہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں, ان پہ توجہ ہو. یہ فنڈ کے پاس جانا اور کہنا کہ ہمیں اتنے بلین ڈالرز دے دو اگلے دو تین سال میں, یہ بڑی غلطی ہوگی.
بہت شکریہ شاہد جاوید برقی صاحب آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا مجھے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے آپ نے بھی سنی, آپ کیا سجیشن دیں گے نئی آنے والی حکومت کو؟
دیکھیے میرے خیال سے اصل جو مسئلہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو باتیں شاہد جاوید برقی صاحب نے کی ہیں ان میں سے کچھ باتیں کئی ڈیکیڈز پرانی ہیں. ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے ایک ٹیکسوں کی آمدنی بڑھانی ہے اور پھر تعلیم اور صحت اور اسٹرکچرل اصلاحات کرنی ہے تاکہ اب ایکسپورٹ بڑھانا ہے. تو بنیادی جو میرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے اور صوبائی اسمبلیاں ہیں, وہ ان اصلاحات کے لیے قطعی تیار نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے 1993 سے ہم دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے کہ جناب یہ اسٹرکچرل اصلاحات کریں اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے اب صوبائی اسمبلیاں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, تو پھر آئی ایم ایف کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نہ کریں, تو پھر آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, روپے کی قدر کم کریں. یہ جب آپ ایکشن لیتے ہیں تو اس سے آپ کی برآمدات مہنگی ہوتی ہے, سرحدی پیداوار مہنگی ہوتی ہے اور برآمدات گر جاتی ہیں. تو اب یہی ہم اس شیطانی چکر میں اصل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو بنیادی اصلاحات ضروری ہیں, یعنی ٹیکسوں میں اضافہ کرنا, معیشت کو دستاویزی بنانا, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا اور سرمایہ کے فرار کو روکنا قانونی طریقے سے, اس کے لیے جو قانونی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں تیار نہیں ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے ابھی یہ سپریم کورٹ کو کہ لوگوں نے کھلی منڈی سے ڈالر خریدے, اوپن مارکیٹ سے, اور اس میں چوری کا پیسہ بھی تھا, ان کو اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں جمع کرایا اور ایک سال میں 15 ارب ڈالر باہر چلا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو قوم 2 بلین ڈالر سالانہ کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے, اس نے ایک سال میں 15 ارب ڈالر روک دیا. اور جب سپریم کورٹ نے بھی اس ٹیکس ایمنسٹی کو اپروو کیا تو یہ نہیں کہا کہ بھئی پہلے یہ کنڈیشن لگا کے اس کو تو اسٹاپ کر دو کہ آپ کا 10 ارب ڈالر کا ہنڈی حوالے کا بزنس ہے. تو مسئلہ صرف ہمارا ایک ہی ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیا اصلاحات کرنی ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا تو تعلیم کو جائے گا, لیکن نہ تو جب پاکستان میں فوجی حکومتیں رہیں انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کو طاقتور طبقوں کی مدد کی ضرورت تھی. اب جو کوالیشن گورنمنٹ آنے والی ہے وہ ایک پارٹی نہیں ہوگی اور ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوگی, ان کا آپس میں کیک پہ جھگڑا پڑے گا. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ جو فوجی حکومت نہیں کر سکی, نواز حکومت نہیں کر سکی کیونکہ حالانکہ اس کے پاس میجورٹی تھی, تو یہ اصلاحات جو عوام کے لیے تو پاپولر ہوتی ہیں مگر جن کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ اصلاحات اوور مائی ڈیڈ باڈی. جس ملک میں بحران کی کیفیت میں سپریم کورٹ اور ہماری حکومت یہ کہہ دے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ نہ لائیں, 5% ٹیکس دے دیں, تو آپ یہ بتائیے کہ میرا تو 150 ارب ڈالر کا پتہ ہے کہ باہر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اب سے 20 سال پہلے امریکن ایمبیسڈر جو اسلام آباد میں تھے 1997 میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا 100 ارب ڈالر تو لوٹ کے باہر گیا ہے, اس کو آپ لائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے.
صحیح.
مگر وہ لائے کون جب ہماری سپریم کورٹ بھی کہتی ہے جی آپ 5% ٹیکس لے لیں. یہ ہمارا ایشو ہے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت بھی وہی کرے گی جو 1993 سے ہم ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں, ان کی عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں اور اپنا وقت پورا کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آپ کا. شاہد جاوید برکی صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو کس طرح سے نئی گورنمنٹ آنے والی گورنمنٹ بڑھا سکتی ہے؟
سوری یہ ریپیٹ کریں کیا کہا آپ نے؟
آنے والی گورنمنٹ انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ کس طرح سے بڑھا سکتی ہے؟
یہ فورن انویسٹمنٹ تو تبھی آئے گی جب ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو صدیقی صاحب نے کہا آئی ایم ان ٹوٹل اگریمنٹ ود ہیم. میں ان کی اردو ایلوکوئنس کو میچ نہیں کر سکتا, میری اردو کمزور ہے, لیکن بالکل یہ 100% کریکٹ ہیں جو سب کچھ انہوں نے کہا. اگر یہ چیزیں ہو سکیں تو اس میں کانفیڈنس بڑھتا ہے. دیکھیں پاکستان میں دو تین چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. ایک ہماری لوکیشن, لوکیشن بہت عمدہ ہے. وی سٹ آن ٹاپ آف انڈیا, وی کوڈ بیکم دا میجر سورس آف انٹرنیشنل کامرس. تو اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی. فورن انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب کانفیڈنس ہو. جو کانفیڈنس شیک ہوا وہ وائلنس کی طرف سے ہوا, اور غلط پالیسیز, پور پالیسیز, فسکل سسٹم غلط, ایکسچینج ریٹ غلط. تو اگر آپ ان کو سنبھال لیں تو مجھے تو بہت امید ہے کہ پاکستان کوڈ بیکم اے ویری اٹریکٹیو ایریا فار فورن انویسٹمنٹ.
بہت شکریہ شاہد جاوید برکی صاحب اور جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. جناب ظفر بخاری صاحب شکاگو یونیورسٹی کے, ہم ان سے گفتگو کریں گے انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
الیکشن 2018 وائس آف امریکہ اردو سروس کی خصوصی لائیو نشریات 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک.
سنیے ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
ویلکم بیک ظفر بخاری صاحب. پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں, 25 جولائی کو نئی حکومت آئے گی. پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو ورثے میں ملیں گے اس حکومت کو, خاص طور پر ٹیررزم کا مسئلہ اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ نئی حکومت کس طرح ان چیزوں سے ڈیل کرے گی؟
دیکھیں اس میں جو خاص طور پر ٹیررزم اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ریفرنس سے جو سب سے اہم ترین چیز ہے پاکستان کو کرنے کی, وہ ہے کہ پاکستان میں کم سے کم جو کہ ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کا. تو ہمیں اگر پروپورشنیٹلی جو کہ ترکی, چائنا, یونائیٹڈ اسٹیٹس اور بہت دوسرے کنٹریز نے اپنی پاپولیشن کے حساب سے بنایا ہے, پاکستان میں اگر ہم 6,000 سٹی گورنمنٹس کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً لوور لیول پہ مور دین 250,000 جو ہے ہمارے پاس الیکٹڈ آفیشلز آتے ہیں بلدیاتی اداروں کے تھرو, اگر ہم ان کو امپاور کر کے لوکل پولیسنگ کر دیتے ہیں تو ہمارا نادرا اتنا افیکٹو ہے کہ ود ان 3 منتھس جو ہے پورا ہر علاقہ اپنا اپنا, جیسے ہر گھر اپنا ریسپانسبل ہوتا ہے, ایسے ہر علاقہ کا میئر جو ہے وہ اسکین کر سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ فورن ایلیمنٹس ہیں وہاں ان کے شہروں میں, ان کی گلیوں میں, ان کے محلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری لوکل ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کا ہوگا, اور اس کو بیک کریں ہم لوکل پولیسنگ کی جو کہ مقامی لوگ ہی بھرتی کیے جائیں تاکہ وہ اپنے علاقے کو جانتے ہیں, وہ گلی کوچے کو جانتے ہیں, لیکن اس کو بیک کرے جو کہ ہم آج بھی یوز کرتے ہیں رینجرز. تو یہ آپ یقین کیجئے اس میں کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے یہ ود ان 3 to 6 منتھس یہ بحال ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا یہ 1850s کا جو یہ برٹش سسٹم ہے جس میں کہ ڈپٹی کمشنر, کمشنر, اے سی ہوتے تھے, اس سسٹم نے لاسٹ 70 ایئر ورک نہیں کیا, چونکہ یہ برٹش کلونیل پاور نے اپنی کالونیز کو قابو کرنے کے لیے کیا تھا. ورنہ اگر آپ آج برٹن میں سسٹم دیکھیں تو برٹن نے وہی امریکن سسٹم اڈاپٹ کیا ہے کاؤنٹیز اور سٹی گورنمنٹس کا. تو پاکستان کو سب سے پہلی جو ضرورت ہے امیجیٹلی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں منیمم 6,000 سٹی گورنمنٹس کریٹ کریں, جو کہ طیب اردگان نے ترکی میں کی تھی آج سے 15-20 سال پہلے, جب انہوں نے 81 پروونسز بنائے ترکی کے اور انہوں نے 3,000 سٹی گورنمنٹس بنائی تھی, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے یہاں پراسپیرٹی آئی بلکہ ان کی سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ بہت بیٹر ہو گئی تھی. ونس آپ کے پاس یہ اکنامک سیکورٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ کے پاس 6,000 میئرز ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک بہت بہترین چائنیز ماڈل موجود ہے پچھلے 35 سال کا, اس 1978 میں چائنا نے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سائلنٹلی امریکن سٹی گورنمنٹ سسٹم میونسپل سسٹم اپنے انٹروڈیوس کر کے اور انہوں نے 47,000 سٹی گورنمنٹس بنائی تھی. ان 47,000 میئرز نے چائنا میں اکنامک ریولوشن لے آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے ان میئرز کو ایبسولیوٹ پاور دی تھی, جنہوں نے کہ 47,000 میئرز نے 50,000 ڈیم بنائے ہیں لاسٹ 30 ایئرز میں چائنا میں, اور وہ ذمہ دار ہیں. چونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اس میں پڑھانے کا کچھ سمر چائنا میں, تو میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی تھی انٹیریئر چائنا میں بھی, اور میں نے پڑھایا تھا بیجنگ یونین یونیورسٹی میں بھی. تو وہاں پر جو میں نے ایک چیز لرن کی وہ سب سے اچھی یہ تھی کہ میئر فلی امپاورڈ تھا لوکل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ کا, لوکل ایجوکیشن کا اور لوکل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا.
اچھا,
جبکہ چائنیز
تو اب آپ سجیسٹ کیا کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو آنے والی ہے؟
میں پاکستانی گورنمنٹ کو سب سے پہلی چیز جو سجیسٹ کروں گا ٹیررزم کو اکنامک ڈیولپمنٹ کو کرنے کے لیے, وہ ہے ٹو کریٹ 6,000 سٹی گورنمنٹس اور میئرس کو فل پاور دے دیں, مکمل پاور پولیس کی اور سیکیورٹی کی. دوسری چیز میں سجیسٹ کر رہا ہوں, اس کے اوپر میں نے ایک پیپر آلریڈی لکھا ہوا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ پیپر ای میل کروں گا, جس میں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس اپنے لوکل ٹیکسز رکھیں, وہاں چاہے میکڈونلڈ ہو, چاہے ہالیڈے ہو, چاہے کوئی فورن چین ہو, چاہے ڈومیسٹک گیس اسٹیشن ہو, سب سے 2-3% آپ سیلس ٹیکس لیجئے. ہر سٹی کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ آپ کا واٹر سے لے کے آپ کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تک کا سولوشن وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اتنا اچھا فل آف پوٹینشیل ملک ہے کہ پاکستان کا کوئی ڈسٹرکٹ, پاکستان کا کوئی تحصیل اور پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پر کے پڑھے لکھے انجینئرز, ڈاکٹرز, کامرس کے لوگ, بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ, سائنٹسٹ موجود نہ ہو. تو یہ ایک ہم اگر ہم یہ ماڈل کریٹ کریں تو ہم نہ صرف ان میئرس کو ہم انپاور کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, بلکہ جو لوکل ٹیکس جو کلیکٹ ہوگا وہ لوکل لوگوں پر ہی خرچ ہوگا اور ان کی اس کے اوپر. تو میری جو پہلی سجیشن ہے اس کے اندر وہ ہے اس کی ٹیررزم کو ان کو بیٹ کرنے کی لوکل ڈیسنٹرلائزیشن. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہم لوکل ڈیسنٹرلائزیشن کر لیں گے تو آپ یقین کیجئے اوورسیز پاکستانیز اپنے اپنے ریسپیکٹو تحصیلوں میں جا کے وہ خود بخود انویسٹ کریں گے, اس سے آئے گا.
اچھا, ہاں, اب میرا جو اگلا سوال ہے آپ سے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا ہے چین میں, پاکستان کے لیے پانی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بالکل ناپید ہو جائے گا, فصلیں خشک ہو جائیں گی, زمین بنجر ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس آنے والی حکومت کو ورثے میں ملے گا, اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں؟
اچھا دیکھیں, اس کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے, اس میں ایک ہم انگلش کا ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں واٹر کنٹینمنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ. واٹر کنٹینمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جتنا بھی ایک ایسا ڈرنکیبل واٹر ہے اس کو آپ ویسٹ نہ ہونے دیں, اس کو کہتے ہیں کنٹینمنٹ, اور اس کے بعد ہوتی ہے مینجمنٹ. اب اس میں اس کے دو ڈائمینشن ہیں اس کو دیکھنے کے. پہلی ڈائمینشن تو یہ ہے کہ جو کہ ہسٹوریکل ڈائمینشن ہے ہماری, ہمارے یہاں ہر سال اوپر پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ برف کا گلیشئر ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. ہم لوگوں کو شاید اس چیز کا نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے پانی اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے. اچھا, وہ گلیشئر پگھلتا ہے اور ہمارے پاس پچھلے 70 سال سے بے پناہ سیلاب آتے ہیں, اور ادھر ساؤتھ پنجاب سے لے کے اور سندھ کے بے پناہ علاقے انکلوڈنگ سینٹرل پنجاب وہ سیلابوں میں ڈوب جاتے ہیں. دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کا جو علاقہ ہے, یہاں پر آپ یقین کیجئے کہ ہمارے پاس 10,000 ڈیمز کا پوٹینشیل ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کی جتنی بھی پاور ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان از دا ہائیلی سینٹرلائزڈ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, کیونکہ جہاں پر کہ صرف ایک پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹرز کے پاس پورے ملک کی دولت ان کے ہاتھ میں ہے. یہی دولت اگر آپ 6,000 میئرز کو دے دیتے ہیں تو پاکستان میں 10,000 ڈیمز کا یہ پوٹینشیل ہے جو کہ واٹر کنٹینمنٹ میں آتا ہے. دوسرا ڈائمینشن جو ہے اس کا کنٹینمنٹ کا وہ کیا ہے, دیکھیں میں آپ سے بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر سٹی میں, ہر تحصیل میں, ہر گاؤں میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے پونڈ بنا دیتے ہیں اور وہ پونڈ بنا کے اور وہاں پر بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہو, اور جو پانی نیچے زمین میں ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے سینٹرل پنجاب سے لے کے اور دور دور تک, تو ان پونڈس کو ان پونڈس کی جو مینجمنٹ ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے اس سے فواروں سے اپنا ڈیلی اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ پونڈ جو ہے اس کا پانی ریورس آسموسس سے پروسیس ہو کے وہ اوپر ٹینکس میں چلا جاتا ہے ٹنکیوں میں. بچپن میں ہمارے یہاں ٹنکیاں ہوتی تھی پانی کی
جی.
آپ تو شاید یاد ہوگا اور ان ٹنکیوں سے ہمارے گھروں میں صبح چار گھنٹے صبح اور چار گھنٹے شام کو پانی آتا تھا اور ہینڈ پمپ ہوتے تھے. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے نیسلے کو لانے کے لیے یہ ٹنکیاں ختم کر دی اور ہمیں آج 15th century میں واپس لے گئے کہ لوگ اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لے کر نکلتے ہیں.
ظفر بخاری صاحب میں ذرا سا یہاں پر آپ کو رکوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ظفر ہلالی صاحب نے, ہم کچھ گفتگو کریں گے پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آپ رہیے گا ظفر صاحب آپ بھی. ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو اس میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی, کچھ اس کے خد و خال تبدیل کرنے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟
میرے خیال میں کافی حد تک تبدیلی لانے ہوں گے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پیس آف فارن پالیسی وہ اس کو انہوں نے کوئکن کرنا ہے. اس لیے دیکھیے اس وقت جو پاکستان کا پوزیشن ہے امریکہ کے ساتھ, انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور وہ اور انڈیا جو ہے مودی گورنمنٹ کے تحت خاص طور ہمارے پہ پریشر ڈال رہا ہے. ہم نے ان کا ایک سپائی تو کلبھوشن پکڑا ہے اور اب تین چار بام ایکسپلوژن جو ہوئے ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے اس میں. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کا جو انیشل ریئیکشن تھا انڈیا امریکہ اسٹریٹجک الائنس کا کہ ہم روس اور چین کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, چین کے ساتھ تو خیر ٹریڈیشنل ہے اور ہم نے کچھ کیا ہے مگر روس کے ساتھ بہت اور کچھ کرنا ہے جو اب تک ہم نے نہیں کیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی فرمائیے.
اور میرا خیال میں کہ اگلی گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے یہ ایک پرائیورٹی ہونا چاہیے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جو گورنمنٹ جو توقع کی جا رہی ہے, جو مبصرین کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت تو شاید پاکستان میں نہ بن سکے ان انتخابات کے نتیجے میں. ہر چند کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہے, تیسرے انتخابات ہو رہے ہیں مسلسل یہ, لیکن اگر ایک کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا اس میں نظریات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا فورن پالیسی کے حوالے سے؟
دیکھیے اگر آپ سمجھ ایک کوالیشن گورنمنٹ بھی اگر ادھر آ جائے, میرے اپنا خیال میں اور لیٹسٹ کیلکولیشن یہ بتاتے ہیں کہ دا کوالیشن ول بی اے اسٹیبل کوالیشن اور کافی اسٹرانگ کوالیشن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نظریاتی بالکل مختلف پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا فار دا سیک آف پاور. یہ جو ہوگا کوالیشن یہ ایک نیچرل کوالیشن ہوگا, نیچرل کوالیشن آف رائٹ اور لیفٹ اینڈ رائٹ مڈل گراؤنڈ. تو میرے خیال میں ہم اس کا ہمیں کچھ خاص اپریہینشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہوگی ویک اور ڈس جوائنٹڈ اور یہ ہو, مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اسٹرانگ میجورٹی, ایک اسٹرانگ سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہو.
اچھا یہ بتائیے جو ریجنل کانفلکٹس ہیں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں, افغانستان, انڈیا, ایران, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے ریلیشنز میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں اور ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں اگر کچھ کیا, اور یہ سب ملک جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ سب کچھ حد تک پاکستان کی ڈومیسٹک افیئرز میں انٹروین کرتے ہیں اور اپنے اپنے پلیئرز کو پراکسی پلیئرز کو بیک اپ کر رہے ہیں. ہندوستان کو تو واحد ایبسولوٹلی بلیٹنٹ ہے اور ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور کوشچننگ میں انہوں نے بتا بھی ہے یا کہ ٹریننگ ان کو کدھر ملتی ہے, ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں. یہ سب ہندوستان کا رول جو ہے وہ تو یوزول انیمیکل رول ہے, وہ تو جاری ہے. افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی ہے ریلیشنز کو بہتر کرنے. اب ریسنٹلی ٹاکس ہوئے ہیں کیسے تو یہ ہیں, مگر اب تک رو کا انفلوئنس افغانستان میں اور ان کی ایجنسیز پہ کافی بھاری ہے. امریکہ جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت ریلیشن شپ میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے, مگر آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ کوئی ڈیٹیریشن بھی نہیں ہوئی ہے. ہم زوروں سے کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امریکہ بات کریں, مگر جب تک امریکہ ایک ڈیٹ فکس نہیں کرتا ہے فور وڈرول آف فورسز امید یہ رکھنا کہ طالبان کہیں گے پھر بھی ہم مان گئے اور پھر بھی ہم اپنی لڑائی چھوڑ دیں اور پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے ایون حالانکہ آپ ہمارے ملک کے آکیوپائرز ہیں, یہ تو ان ریئلسٹک ہے. مگر ہم امید ہے کہ یہ اب دا لیسن ہیز سنک ہوم, امریکن گورنمنٹ ہیز انیشیٹڈ ٹاکس, یہ بڑا ویلکم اسٹیپ ہے اینڈ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ سکسیزفل ہو.
مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے بیلنس کر سکتی ہے حکومت؟
پہلی چیز تو جی, ایک تو اس میں ہمیں انٹرفیئر کبھی کرنا نہیں چاہیے اور ہم کرتے نہیں ہیں. وی ڈو ناٹ سپورٹ ون اور وی ڈو ناٹ سپورٹ دی ادر. ہم دونوں کے دوست ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم دونوں کے دوست رہیں, اور جب بھی ہماری نیوٹریلٹی کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں آئی در سائڈ, وہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب سعودی عربیہ نے امپلائیڈلی ایکسپیکٹ کیا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے یمن میں لڑیں, ہم نے انکار کر دیا. ظاہر ہے, اور ہم ایک چیز پہ ہم بالکل تلے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ کا ڈیفینس, سعودی عربیہ کا انٹرنل ڈیفینس اور فرام ایکسٹرنل اٹیک, وہ ہم بالکل تیار ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آن بہاف آف سعودی عربیہ کوئی اور ملک میں جا کے اٹیک کریں.
بہت شکریہ ظفر علی صاحب آپ کا. ظفر بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے. ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانفلکٹس ہیں وہ ساری دنیا میں بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان کا اپنا ایک رول ہے, اس کی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے لوگ آئیں گے حکومت میں وہ کس طرح سے ڈیل کر سکیں گے سچویشن سے؟
دیکھیں, انٹرنیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے ڈپلومیسی کے ساتھ. پاکستان الحمدللہ ایک بڑا سیکیور ملک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ہم نیوکلیئر ہیں
بلکہ یو ہیو $184.
ہیلو
جی.
اچھا, نہ صرف ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں بلکہ ہماری ڈیفینس فورسز بہت اسٹرانگ ہیں. اس کے بعد جو ہمیں سب سے اہم ترین جو ہماری ضرورت ہے اس کے اندر, وہ ہے ایک سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کی. اور سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ان دا ایریا آف انٹرنیشنل از very important to create. Not only ہمیں ایک اچھا فارن منسٹر چاہیے بلکہ ہمیں اس کے انڈر 3 ڈپٹی فارن منسٹر چاہیے, ایکسٹریملی کوالیفائڈ ڈپلومیٹس یا ایکسٹریملی کوالیفائڈ وہ لوگ جو کہ کمیونیکیشن میں ماہر ہوں, جو کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں. مثلا جیسے ہمیں یورپ اور نارتھ امریکہ کے لیے ہمیں ایک فارن منسٹر چاہیے, ڈپٹی فارن منسٹر, کیونکہ فارن ریلیشنز جو ہیں وہ آج کل انٹر لنکڈ ہیں اکنامک کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اگر ایک اچھا کمیونیکیٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا جو کہ کنوینس کر سکے یورپ اور امریکہ کو پاکستان کی امپورٹنس سے, اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن سے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ وہی ایک سرکل میں گھومتے رہیں گے جو ہم پچھلے 70 سے گھوم رہے ہیں, کہ ہم صرف یوز ہوتے ہیں بیکاز آف افغانستان یا کسی بھی وجہ سے یا رشین سچویشن کی وجہ سے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری جب میں اس میں ایک سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد جب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک فارن منسٹر یا 3 ڈپٹی فارن منسٹر چاہیے, تو ہمیں ایک ایسا فارن منسٹر چاہیے, ڈپٹی فارن منسٹر جو کہ مڈل ایسٹ اور انڈیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے ریزرو ہو. اینڈ تھرڈ ون از دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, مڈل ایسٹ میں ہم نے ڈپلومیٹک رول نہ پلے کر کے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پچھلے تقریباً کوئی آپ یہ دیکھیں کہ 10 میں خاص طور پہ ہم نے وہاں پر اپنے لیے نہ صرف بزنس اپرچونیٹیز ہم نے مس کی ہیں بلکہ ہم نے جو ہمارے ایکسپیکٹریٹس وہاں کام کرتے تھے وہ بھی 50% ہم نے ریڈیوس کر دیے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہماری ڈپلومیسی وہاں پہ فیل ہوئی ہے. ورنہ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم مڈل ایسٹ میں جا کے صرف انڈیا, صرف سعودی عرب اور یو اے ای کو اگر ہم یہ اگر ہم کنوینس کر دیتے کہ دیکھیں جس طریقے سے کشمیر میں کلنگ ہو رہی ہے اس کو آپ لوگ اکنامک ان کو تھریٹ کر کے سٹاپ کروا سکتے ہیں, تو آپ یقین کریں یہ بڑا افیکٹو ٹول ہوتا. دوسری چیز جو ڈپلومیسی ہماری کر سکتی تھی وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر, وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے پاس بیسک ہیومن نیسیسٹیز موجود ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے. ہم نے اس کی اگر پروسیس ٹیکنالوجی اور پروسیس انڈسٹری پہ اگر ہم اس پہ زور دیں تو ہمارے پاس یہ بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بن سکتی ہے. یہ تو انٹرنیشنل سیکیورٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہمیں ملٹری پرسپیکٹو سے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیں جوڑنا ہوگا اکنامک پرسپیکٹو کے ساتھ, کیونکہ جب تک ہم اس کو اکنامک اور بزنس پرسپیکٹو کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایشو ایڈریس نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ صرف یوز ہوتے ہیں ایز اے نیشن کہ اگر سوویت وار ہمیں لڑنی ہے تب ہم وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی میں آ گئے, افغان وار لڑنی ہے. سب سے بڑی حماقت میں اس کو کہتا ہوں جو کہ ہمارے ہاں حسین اقانی صاحب کر گئے تھے, میں حالانکہ نام نہیں لیتا کبھی بھی کسی کا, لیکن یہاں میں لے رہا ہوں, جنہوں نے ایف پاک بنوایا تھا. آپ یقین کریں جب ایف پاک بنایا تو میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو اور افغانستان کو ایٹ پار لا سکتے ہیں. پاکستان افغانستان سے 50 miles اہیڈ ہے. ہمارے پاس 400 universities ہیں, ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہمارے پاس فورس ہے, ہماری انڈسٹری ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس ریلوے ہے. افغانستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پہ.
اچھا ظفر بخاری صاحب, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, مجھے اب 3 minutes ہے میرے پاس, مجھے ایک اوور آل آپ ویو دیجئے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی حکومت آئے گی اور کس طرح سے وہ ڈیل کر سکے گی. 3 minutes ہے میرے پاس ٹوٹل.
ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دو قسم کی ہمارے ہاں آرا موجود ہیں. ایک تو یہ کہ بھی ہمارے چلیں ایبسلوٹ میجورٹی کسی ایک پارٹی کی آ جائے گی, جو کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں آئے گی. ایک تو ہمارے پاس یہ رائے ہے. دوسری رائے ہمارے پاس یہ ہے کہ جی کولیشن گورنمنٹ بنے گی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چاہے ایبسلوٹ پاور کیا ہے چاہے کولیشن گورنمنٹ بنے, ہمارے تمام انسٹیٹیوشنس کو, خاص طور پہ ہمارے ہاں ہماری ڈیفنس فورسز کو, ہماری جوڈیشری کو, ہمارے سول سوسائٹی کو اور ہم لوگوں کو اوورسیز پاکستانیز کو, ہمیں ایک چیز میک شیور کرنی ہے کہ نمبر ون گورننس ٹھیک کرنے کے لیے ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ضروری ہے. نمبر ٹو, ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کا بینیفٹ لینے کے لیے آپ کی لوکلائز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, جو کہ پاسبل ہے بیسک ہیومن نیڈس کریٹ کرنے سے, جس میں کہ فارماسیوٹیکل سے لے کے ایگریکلچر, فوڈ پروسیسنگ, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ سے لے کے ہر چیز موجود ہے. اور یہ سب وہ پروڈکٹ ہیں جو کہ نہ صرف لوکلی کنزیوم ہوتی ہیں بلکہ ان کی ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے ورلڈ وائڈ. یہ ہمارا سیکنڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے. تھرڈ ڈیولپمنٹ ماڈل یہ سیکیورٹی کے لیے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں, ٹیکسز کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے لوکل ٹیکسیشن بہت ضروری ہے. لوکل ٹیکسیشن اس سے ہوگا کہ لوکل آدمی کو فائدہ ہوگا. تو چاہے ہمارے یہاں کولیشن گورنمنٹ بنے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ بھی اگر بنے گی تو وہ بھی ظاہر ہے پاکستانیوں کی ہی ہوگی, وہ کوئی باہر کے لوگوں کی تو ہوگی نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمارے ہاں ایک انکلوژن ہونا چاہیے. یہ ہماری نان سینس اپروچ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی سول اور ملٹری ایک پیج پر ہیں. نہیں, ایک پیج پہ نہیں, ہمیں انکلوڈ ہونا چاہیے, سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اکیڈیمیا سے لے کے سول سوسائٹی سے لے کے ہم لوگ فورن پاکستانی سے لے کے سب لوگوں کو, اور اس کے اندر ہمیں اپنی اپنی جگہ ہمیں جو رول پلے کرنا چاہیے وہ سولوشن اورینٹیڈ رول ہونا چاہیے. ہم لوگ پرابلم تو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن ہم سولوشن ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو میری جو ہمیشہ سے اپروچ رہی ہے اپنی لائف میں, ناٹ بینگ این اکیڈیمک اینڈ بینگ این پریکٹیشنر ایز ویل, وہ یہی رہی ہے کہ نہیں, جب تک آپ ایک سولوشن آفر نہیں کریں گے اور ایک ایزی سولوشن نہیں ہوگا. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, آپ یقین کیجیے. ہمارے اگر ایک آرڈیننس آ جائے کہ 6,000 mayors ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں 6,000 mayors موجود ہوں گے within a month or so. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہمارے یہاں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں. تو میری جو اس میں سب سے پہلی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کی ہے. سیکنڈ ریکمنڈیشن یہ کہ وی نیڈ 1 foreign minister اینڈ 3 deputy foreign ministers, اور جو تھرڈ وہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو یہ فورن ایکسچینج کا ہمارے ہاں جو یہ گیم کھیلا گیا ہے, آپ یقین کیجئے یہ اتنا گندا گیم ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اس کے اوپر, پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آج سے 9 years پہلے $60 کا تھا, آج $130 کا ہے. تو آپ کا جو اکاؤنٹ پیبل ہے وہ ڈبل ہو گیا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے اور آپ کو اگر آج $100,000 کا لون پے کرنا ہو اور ایک دم سے وہ پتا چلے کہ وہ 100 کے بجائے 200,000 کا لون ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کی ارننگس تو روپوں میں ہی ہوگی نا, روپوں میں آپ ارن کر کے اپنا لون پے کریں گے فورن ایکسچینج کے.
صحیح.
تو یہ ہاں, تو اس چیز کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہماری پبلک انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, ہمارے یہاں پالیٹیشینس نے اور چند, میں 100 بھی نہیں کہوں گا, 100 سے بھی کم لوگوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہے. آپ یقین
کیجیے
ہم بڑی آسانی سے بیوقوف بن گئے.
بہت شکریہ ظفر بخاری صاحب. سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں 25 July کے بعد جو نئی حکومت بنے گی اس کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے اور وہ ان چیلنجز سے کس طرح نبٹ سکے گی. ہمارے ماہرین نے اس گفتگو کے دوران کچھ تجاویز بھی دی ہیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
الیکشن 2018 وائس آف امریکہ اردو سروس کی خصوصی لائیو نشریات 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے اور تجزیے، پروجیکشنز اور نتائج سننے کے لیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آئیے یا ہمارے ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
امریکہ میں اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریاست میشیگن کے گورنر کے عہدے کے امیدوار سمیت 90 سے زائد عہدوں کے لیے مسلمان امیدوار بھی میدان میں ہیں، جن کی اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ رہی ہے، جبکہ بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ مسلمان امریکیوں کو کسی ایک پارٹی کا ہو رہنے کے بجائے دونوں سیاسی جماعتوں میں اپنی نمائندگی حاصل کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی اسفر امام نے۔
امریکی مسلمان پہلی بار اس بڑی تعداد میں قومی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تاہم مسلم فار ٹرمپ کے سربراہ معروف ریپبلکن رہنما ساجد تارر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریپبلکن پارٹی میں بھی جگہ بنانا چاہیے۔
اس دفعہ مڈ ٹرم الیکشنز میں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 90 سے زیادہ مسلمان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں مڈ ٹرم میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیوی رہیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا کافی مینڈیٹ ڈلیور کیا ہے، اور پاکستانی اور بالخصوص پاکستانیوں کو اب سوچنا چاہیے کہ سارے ایک سائڈ پہ نہ جائیں، ریپبلکن پارٹی کو بھی چانس دیں، دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ کریں، لیکن میک شور کریں کہ وہ اس جمہوریت کے سفر میں حصہ لیں اور اپنی پریزنس کو فیل کرائیں۔
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے مرکزی رہنما سینٹر فار پیس کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری بھی انہی خیالات کے حامی ہیں۔
عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ امیگرنٹ مسلمان، خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں پاکستان کے، وہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تاریخی طور پہ جب مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اس طرح کی پیغامات دیے، تو اس کا ایک فطری نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی، خاص طور پہ امیگرنٹ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، وہ شفٹ کر گئے ریپبلکن پارٹی سے ڈیموکریٹک پارٹی تک۔ لیکن مسلمانوں میں یہ شعور ضرور ہے کہ سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے، تو لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا کہ وہ اور بیلنس ہوں، چونکہ جو مزیدار بات یہ ہے پولیٹیکلی، آپ مسلمانوں کو کسی ایک ہول میں فکس نہیں کر سکتے، ایک باکس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان اگر جب ویلیوز کی بات ہو، خاندانی نظام کی بات ہو، معاشرتی نظام کی بات ہو، تو وہ ان کے زیادہ تر ویلیوز ریپبلکن پارٹی کی ویلیوز کے ساتھ ملتے ہیں۔
امریکہ بھر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے والے مسلمان امریکی زیادہ تر ریاستی اسمبلی کی رکنیت کے امیدوار ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کا پرائمری پہلے ہی جیت چکے ہیں، جبکہ عرب نژاد عبدالسید وہ پہلے امریکی مسلمان ہیں جو ریاست میشیگن سے گورنر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں، اور وہ ان 13 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو اس بار ریاست میشیگن سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس ریاست میں بڑی تعداد میں عرب نژاد امریکی آباد ہیں، اگر کرشماتی شخصیت کے مالک نوجوان السید اپنی صلاحیت منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک خوشگوار سیاسی تبدیلی کے مترادف ہوگا۔ السید کہتے ہیں،
My graduated college, Bill Clinton asked me why I was going to med school. And he asked me if I'd ever consider running for office. And at that point, I thought that was off limits.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کالج سے گریجویشن کیا تو بل کلنٹن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میڈیکل کالج میں کیوں داخلہ لے رہے ہیں، اور کیا وہ کبھی کسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہیں گے۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ کام میرے بساط سے باہر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو واقعی اس وقت یہ ان کی بساط سے باہر تھا، کیونکہ حال ہی میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تعصب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب وہ خود کو اس کا اہل سمجھتے ہیں اور ممکن ہے کہ ملک کے پہلے مسلمان امریکی گورنر بن جائیں۔ اسامہ سبلانی کا تعلق میشیگن کے شہر ڈیربون سے ہے، جہاں وہ عرب امریکی نیوز شائع کرتے ہیں۔ ان کے بقول گزشتہ 10 برسوں میں عرب نژاد امریکیوں کے لیے حالات میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے،
When John Kennedy ran, you know, everybody talked, this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said, this is the first African American, would he make it?
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جان کینیڈی نے انتخاب لڑا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ پہلے کیتھولک ہیں، کیا وہ وائٹ ہاؤس جا سکیں گے؟ لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ جب براک اوباما نے انتخاب لڑا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے افریقی امریکن ہیں، کیا وہ جیت سکیں گے؟ کیا یہاں اتنے افریقی امریکن ووٹ ہیں جو انہیں منتخب کرا سکیں؟ نہیں، لیکن انہوں نے کر دکھایا، ہاں دو بار۔ اس لیے مسلمان امریکی کے لیے بھی موقع موجود ہے کہ وہ گورنرشپ حاصل کر سکے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018، اس موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خصوصی نشریات سنیے۔ 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج براہ راست نشریات میں سماعت فرمائیے۔